السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل کے لیسن پر ماشاءاللہ کافی سارے لوگوں نے لکھا ہے، کچھ آپ سے شیئر کروں گی کیونکہ آج جمعہ بھی ہے تو وقت پہ ختم کرنا ہے۔ بسم اللہ۔
Assalamu alaikum. The first 11 ayahs of Surah Mu'minun. These ayahs are so clear and motivating that we just wish to get these qualities in ourselves, but in a busy day and busy lives, these qualities somehow slip out of our mind. I was trying to break down the use of these qualities in small part of the day so that they can be repeated again and again and eventually become part of our personality. It felt that it has already been done in ayahs. Iman battery recharged 100%. She has made a table with Iman 100%, 80%, 60%, 40%, with all the characteristics and qualities of the believer. So if your battery is 100%, then believers, he will pray salah with khushu', make dua to Allah. If the Iman battery is 80%, then he's focused. He will avoid all love, useless things to save his time and mind. If the battery is 60%, he will fulfill his desires and needs only in the lawful way. Surah Nur ayah would apply here completely. And if the Iman battery is 40%, there are temptations everywhere. A mu'min would have to work hard to stay away from all of them. And if the battery is 20%, he has to deal with people. He will complete all tasks honestly, return amana, and fulfill promises made to Allah and people. And if the battery needs to be charged, he will go pray and go for the next salah and make sure he keeps recharging his Iman battery 5 times a day to do all the things that will eventually take him to Firdaus, inshaAllah. This reflection is about Surah Nur. Assalamu alaikum. I totally agree with my respected teacher that it's so unimportant to think twice about the clothes, and that too baby clothes, which become useless in weeks' time. It is amazing to see people giving importance to useless matters. In own dressing, also fashion will rule, but no sense of what our religion instructs about or how useless or senseless one is looking trying to act younger. In day-to-day life, a woman who spends hours deciding menu, buying grocery, or shouting after servants is thought to be successful. But if one minds their own business, writes down instruction for servants, decides in minutes a time before what to cook, plan house cleaning routine in a way that there's no need for any argument, then one is a failure in our setup. If we don't lay out the table 4 times a day and sit aimlessly eating on top, criticizing meals, it's thought abnormal. Islam gave us such a simple lifestyle which can never be a burden on us in any way, but we like to wear chains, calling it our culture. We waste time and raise generation who is equally unaware of how important every minute of our life is, and we will be held accountable for it. I look back and feel so sad at all the time I wasted. My own faults and others imposing us, trying to ensure that it's very normal to do so. It's very, very crucial to mark important and unimportant things in our life, as I feel 95% is for sure useless, but we opt to live without giving it a second thought, as we don't want to waste energy sorting it out.
Surah Al-Furqan. Furqan. Criterion. بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، الذی له ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدره تقدیرا۔ بہت بابرکت ہے وہ، یعنی اللہ، جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا، یعنی قرآن، جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے، صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ کیوں اتارا؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو، صرف ہمارے لیے نہیں للعالمین نذیرا. لیکن وہ ہوگا کیسے, عالمین کو کیسے پہنچے گا؟ جب وہ محنت کریں گے, اپنے وقت کو صحیح طور پر استعمال کریں گے جن کو اللہ نے اس امانت کا امانت دار بنایا. کون ہے وہ اللہ, کون ہے وہ رب العالمین؟ الذی لہ ملک السماوات والارض, وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے, جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا, جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے, جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی. اللہ سبحانہ وتعالی کا تعارف ہے. لیکن لوگوں نے کیا کیا, واتخذوا من دونہ آلہا, لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے, لا یخلقون شیئا, جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے, وہم یخلقون, بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں, ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا, جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے, ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا, جو نہ مار سکتے ہیں نہ جلا سکتے ہیں نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں, ان کے اندر کوئی خوبی ہی نہیں ایسی کہ جس کی وجہ سے ان کو الہ مانا جائے, لیکن پھر بھی لوگوں کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افترا واعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا, جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے, یعنی قرآن کو وہ من گھڑت بتاتے ہیں جسے اس شخص نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی گھڑ لیا ہے, اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے. بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں. کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور وہ اسے صبح و شام سنائی جاتی ہیں. مکہ میں کچھ غلام ایسے تھے کہ جن کی طرف یہ منسوب کیا جاتا تھا کہ وہ اہل کتاب سے باتیں سن کر پھر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھواتے ہیں اور سناتے ہیں, اور پھر آپ انہیں موڈیفائی کر کے اپنی طرف سے پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہی ہیں کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. یہ ہے وہ بہت بڑا جھوٹ جو آپ پر باندھا جاتا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے, سب رازوں سے واقف ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے کہ لوگوں کی ایسی باتیں سن کر بھی ان کو معاف کیے چلے جا رہا ہے, مہلت دے رہا ہے. کہتے ہیں یہ رسول کیسا ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا. اب آپ سیکوینس دیکھ رہے ہیں, پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف ہے اور جھوٹے معبودوں کی بات ہے, پھر اس کے بعد قرآن مجید کی بات, اور اب رسول کی بات. ان تمام کے بارے میں شکوک کو دور کیا جا رہا ہے. کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا, اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا, یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی حاصل کرتا. اور ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو. دیکھو کیسی کیسی عجیب حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں, ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی. یعنی اعتراض کریں بھی تو وہ جس میں کوئی سینس ہو, کوئی لاجک ہو, لیکن ان کی باتوں کے پیچھے تو کوئی وزن ہے ہی نہیں. تبارک الذی ان شاء اجعل لک خیرا خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا. بڑا بابرکت ہے وہ, یعنی اللہ سبحانہ تعالی, کہ جس سے صرف خیر ہی کی توقع کی جا سکتی ہے. وہ اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں میں سے ان سے بھی بڑھ کر زیادہ تم کو دے سکتا ہے, ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں, اور بڑے بڑے محلات. یعنی اللہ کے پاس کس چیز کی کمی ہے کہ وہ نہ دے سکے, لیکن اس کا نہ دینا بھی ان لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں, یعنی قیامت کو, اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو مکی صورتیں ہیں ان کے اندر ایمانیات کے سارے پہلوؤں پر کسی نہ کسی طرح ٹچ کیا جاتا ہے اور ایمان کو مضبوط کیا جاتا ہے. اب یہاں پر آخرت کی بات آ گئی, یعنی اللہ کی بات, رسول کی بات, کتاب کی بات اور آخرت کی بات, تاکہ لوگوں کے جب بنیادی عقائد درست ہو جائیں تو اس کے بعد جب انہیں قوانین ڈوز اینڈ ڈونٹس دیے جائیں تو وہ ان اصولوں کو پھر آسانی سے مان لیتے ہیں. لیکن اگر بنیاد مضبوط نہ ہو اور اس پر عمارت بنانی شروع کر دی جائے تو عمارت پائیدار نہیں ہوتی. وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے یعنی آخرت کو، اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے، وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے، اور جب یہ دست و پا بستہ یعنی ہاتھ پاؤں باندھے اس میں ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے، یعنی جہنم، بھڑکتی ہوئی آگ، اور اس میں ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کے چین کر کے ان کو مقرنین تنگ جگہ پر اندر پھینک دیا جائے، جیسے کسی کو باندھ کے اوون میں ڈال کے دروازہ بند کر دیا جائے، تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو، لیکن موت کو پکارنے کے باوجود موت آئے گی نہیں، موت آئے گی نہیں، اور یہ اسی عذاب میں مسلسل رہیں گے۔ تھوڑا تجربہ تو کیجئے آج کہ کسی بھی گرم چیز میں ذرا ہاتھ ڈالیے یا پاؤں ڈالیے یا چکر دیکھیے، اور اس کے بعد جہنم کا ایک بہت 70واں حصہ 70th part ہلکا سا محسوس تو کر کے دیکھیے کہ وہ کیا چیز ہے جس سے ہم بے خوف ہو چکے ہیں، اور جسے یاد کر کے ہم روتے نہیں، اور ہم دعائیں نہیں مانگتے کہ اللہ ہمیں اس آگ سے بچا لے اور محفوظ رکھے۔ اب دیکھیے کہ دنیا میں اگر کسی بھی تنگ جگہ پر آپ ہوں، مثلا تھوڑی دیر یہاں بیٹھنا پڑتا ہے تو پھر تھک جاتے ہیں، پھر پاؤں دل چاہتا ہے لمبے کریں، اٹھیں، آگے پیچھے ہوں، تو کہا یہ کہ ان مجرموں کو جکڑ کے پھر اس کے بعد یعنی کہ کسی ٹھنڈے کمرے میں آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ ہر طرح کی بھی راحتیں، اور اگر آپ کا جسم جکڑا ہوا ہو کس قدر اریٹیشن ہوتی، کس قدر تکلیف ہوتی صرف جکڑاؤ کی وجہ سے، اور کہا یہ کہ وہاں پر پھر مسلسل تکلیف، اور اس تکلیف میں کمی کی بجائے اضافہ ہی ہوتا چلا جائے۔ ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی، جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ ہم دنیا میں ہی خواہشات پوری کر لینا چاہتے ہیں جبکہ اللہ نے اس کے لیے ایک اور وقت اور جگہ رکھی ہے، ہر کام کا ایک وقت اور ایک جگہ ہے، لیکن ہم اللہ کے طریقوں کو فالو کرنے کی بجائے اپنی خواہشات کو فالو کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ کل کی بجائے آج ہی وہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں جس کا وعدہ کل کے لیے کیا گیا ہے، جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمہ ایک واجب الادا وعدہ ہے۔ اور وہی دن ہوگا جبکہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے ان معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں، پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائے، کیونکہ کائنات کی تو ہر چیز اللہ کی وفادار ہے، اس کی تسبیح کر رہی ہے، اس کے آگے جھکی ہوئی ہے، اس کی اطاعت گزار ہے، وہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ اللہ کا مقابلہ کرے۔ یہ انسان ہی ظلوما جہولا ہے، جس کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے تو وہ اصل رب اور مالک کو چھوڑ کر زمین پہ پائی جانے والی چیزوں کو اپنا خدا مان لیتا ہے۔ عقل بھی تو اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتی۔ تو تمام چیزیں جن کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے وہ بڑی ذمہ ہو جائیں گی، اور کیا کہیں گی، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، ہر طرح کی نعمتیں ملی ان کو، حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے۔ یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت اور حکمت ہے کہ اس نے ہمیں پہلے سے بتا دیا کہ یہ ہونے والا ہے، اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ کل قیامت کے دن تمہارے خلاف ہو جائے گا، سخت بے وفا ہوگا، لہذا آج اپنا فائدہ سوچو، پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ کہیں سے مدد پا سکو گے۔ بات یہ ہے کہ انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ جب انسان کو دنیا میں دولت مل جاتی ہے، نعمتیں مل جاتی ہیں، زندگی کی آسائشیں مل جاتی ہیں، تو پھر عموماً سب سے پہلا کام وہ کیا کرتا ہے، اپنے رب کو بھول کر ان خوشنما چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے، پھر اس کی دلچسپیاں، اس کی کوششیں ساری کی ساری ان کے پیچھے چل پڑتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو اس میں پھر ایک عجب قسم کی راحت ملنے لگتی ہے، سیلف پروجیکشن کا موقع ملتا ہے، خود نمائی کا موقع ملتا ہے، اور اس طرح انسان اس دولت کے یا خوشنمائی کے ٹریپ میں آ جاتا ہے، اور یہ انسان کی بہت بڑی بھول ہے۔ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ دراصل امتحان ہے ہمارا، کہ ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور اس کو پا کر اپنے دینے والے کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. وَمَن يَظْلِم مِّنْهُ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے جو بھی رسول ہم نے بھیجے تھے، جو بھی، وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا تو پیغمبر بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں بھی جاتے ہیں، دنیا کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کرتے ہیں، اپنے فرض کو نہیں بھولتے. ہمارا حال کیا ہے کہ ہم جب ان چیزوں میں پڑتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے رب ہی کو بھول جاتے ہیں. دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے. وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا، کیا تم صبر کرتے ہو؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ اس دنیا میں آغاز سے ہی حق کو باطل کی کشمکش شروع ہوئی، خیر اور شر کی، اور قیامت تک باقی رہے گی. جتنے بھی دنیا میں انسان آتے ہیں، ان دو میں سے کسی ایک کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں، یا خیر کی طرف چلے جاتے ہیں یا شر کی طرف چلے جاتے ہیں، درمیان میں کوئی بھی نہیں رہ سکتا. یا آپ اچھا کریں یا برا کریں. پھر کیا ہوتا ہے کہ اچھا اور برا کرنے والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی چپکلیں شروع ہو جاتی، ان کی باہم مخالفتیں شروع ہو جاتی. پیغمبروں کے ساتھ ان کی قوم اور ان کے اپنے رشتہ داروں اور خاندان کے لوگوں نے حق بات بیان کرنے کی وجہ سے بہت سی ان کے لیے مشکلات کھڑی کی، اور یہی حال ہر جگہ پر ہوتا ہے، خواہ وہ دین کے نام پر اختلاف ہو یا کسی اور وجہ سے. عموماً لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چلنا نہیں جانتے، ایک دوسرے کی تکلیف پر، ایک دوسرے کے مختلف ہونے پر، مختلف خیالات پر، مختلف سوچ پر صبر نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں ہر انسان دوسرے کے لیے کسی نہ کسی درجے میں امتحان ہے، یا تو خیر اور شر کے فرق کی وجہ سے، یا مزاجوں کے فرق کی وجہ سے، یا پھر کسی بھی اور بنا پر، یا نقطہ نظر یا سوچ کے فرق کی وجہ سے. تو جہاں یہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں آیت استعمال ہوئی ہے، وہاں یہ ہمارے لیے زندگی کا ایک بہترین رہنما اصول بھی یہاں سے ملتا ہے. اور وہ کیا کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً، کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے. اولاد والدین کے لیے آزمائش ہے، شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے آزمائش ہے، مال انسان کے لیے آزمائش ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے ہی انسان کے امتحان کے لیے. جب ہے ہی امتحان تو پھر تو ہر چیز سے امتحان ہوگا، ہر چیز سے. وہ بھی امتحان ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی امتحان ہے جس سے ہم چڑ کھاتے ہیں. ہر انسان دوسرے کے لیے ایک امتحان ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اتصبرون کے جواب میں یس کہے، کیونکہ صبر کے بغیر کامیابی ممکن نہیں. اگر صبر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ رہنا تو پھر بھی ساتھ ہی ہے، ہم کوئی اپنے لیے الگ آئلینڈ تو نہیں بنا سکتے کہ جہاں صرف ہم ایک اکیلے ہوں، اور اگر بنا بھی لیں کوئی ایسی جگہ تو اکیلے رہ کیسے سکتے. لیکن جو ہی آپ کا کسی دوسرے انسان سے انٹریکشن ہوتا ہے، وہیں آپ کو مشکلات پیش آئیں گی، کسی سے بھی، کوئی بھی ہو، کیونکہ زمین پہ انسان بستے ہیں، فرشتے نہیں ہیں، اور انسانوں کے اندر کمزوریاں ہیں، اور ان کے لیے اپنی کمزوریوں پہ قابو پانا بعض اوقات بہت مشکل ہوتا ہے. حل کیا ہے؟ کہ انسان صبر سے کام لیتے ہوئے درگزر کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، اور اس کے نتیجے میں پیش آنے والی تکلیفوں پر بھی صبر کرے، دوسروں کی خیرخواہی کرے، جواب میں اگر شکر گزاری نہ ملے تو صبر کرے. جو آپ کا حق آپ کو دے اس پر انسان شکر گزار ہو، لیکن اگر کوئی آپ کو آپ کا حق نہ دے تو اس پر صبر کرے، کیونکہ ان النصر مع الصبر، کامیابی صبر ہی کے ساتھ ہے. اور اس میں انسان کائنات کی مختلف چیزوں سے سبق سیکھے کہ وہ باہم کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہ رہی ہیں. مثلا آپ درختوں کو دیکھیے، کسی گھنے سے گھنے جنگل میں چلے جائیے، کتنے پرامن طریقے سے ایک کی شاخیں دوسرے کے اندر جا رہی ہوتی ہیں، لیکن کوئی جھگڑا نہیں، ہر ایک کو جہاں جہاں جگہ ملتی ہے وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. اسی طرح آسمان میں ستاروں کی تعداد اتنی ہے جتنی تمام سمندروں کے کناروں کی ریت کے ذروں کی تعداد ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. ایک مٹھی بھر بھی ریت آپ لیں، کتنے ذرے ہیں اس میں. اور یہ سارے ستارے چل رہے ہیں اور تیزی سے حرکت کر رہے ہیں، یعنی کتنی تیزی کے ساتھ سب کی گردش جاری ہے، انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہے ان کی تعداد، لیکن ان میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ، مگر اس سے بھی کوئی بڑا نقصان نہیں ہوتا ان کا. اتنی یعنی صرف ستارے نہیں، کہکشاؤں کی تعداد بھی اربوں میں ہے، اور وہ اپنی گردش کرتے کرتے حرکت کرتی ہوئی دوسری کہکشاں کے اندر بھی داخل ہو جاتی، لیکن اس کے باوجود ٹکراؤ نہیں ہوتا. یعنی اس طرح ایک دوسرے کے اندر سے گزر جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو راستہ دیتے ہوئے ہر ایک اپنا اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے. کل ان فی فلک یسبحون، لیکن کوئی ٹکراؤ نہیں، ہر ایک کام کر رہا ہے، تیزی سے کر رہا ہے، وہ مقصد پورا کر رہا ہے، وداؤٹ اینی کلیشز اینڈ کانفلکٹس. لیکن انسان، دو لوگ بھی ایک جگہ پر ایک چھت کے نیچے رہتے ہوں تو صبح شام کلیشز ہیں، پھر کیا کیا جائے، کہاں جائیں بھاگ کر، کیسے زندگی بسر کریں. صبر صبر صبر، اتصبرون. اور صبر کیا ہے؟ کہ انسان دوسرے کی کمزوری سے درگزر کرے، اس کی خیرخواہی کرے، اس کو معاف کر دے، اپنے حق پر کمپرومائز کر لے، دوسرے کا حق دینے کی فکر کرے، اور ان ساری چیزوں پر اجر کی توقع اپنے رب سے رکھے. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. 19 پارہ. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا كبيرا. اب آپ سوچئے کہ پیغمبر پیغام دے رہے ہیں، اور جن کو پیغام دے رہے ہیں اللہ کا، وہ کیا مطالبے کر رہے ہیں. اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے وہاں، کہ آپ کسی کو اللہ کی بات بتا رہے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ ایسی یوز لیس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دے، کیا جسم کا رواں رواں تپ نہیں جائے گا؟ کہ اتنی الاجیکل باتیں، اتنی حماقت کی باتیں. بھئی تمہیں پتا ہے کہ میرے پاس یہ اتھارٹی نہیں کہ میں تمہیں رب کو دکھا سکوں یا پھر آسمان سے فرشتے اتار سکوں. تم کیسی باتیں کر رہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی شخص نان سینس باتیں کرتا ہے تو اس پر کتنا غصہ آتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی، برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. کہ اس احمق کو اتنا بھی نہیں پتا، لیکن واقعی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، اور وہ یہ سوچتے بھی نہیں کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں. تو پھر کیا کیا جائے؟ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے کہ یہ ان کی عقل اتنی ہی ہے، ان کی سمجھ اتنی ہے، ان کا مزاج ایسا ہی ہے، ان کی دلچسپیاں ایسی ہی ہیں. جیسے راہ چلتے ہوئے اگر آپ کا کسی چٹان سے واسطہ پڑ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ سر پوڑیں گے؟ اس کو لیکچر دیں گے کہ تم ہٹ جاؤ یہاں سے، مجھے جانا ہے، مجھے میرا راستہ دو، میری آزادی دو؟ نہیں، آپ دائیں طرف سے نکلیں گے یا بائیں طرف سے نکلیں گے، ان مشکلات میں اپنے لیے راستہ بنا لیں گے. لیکن عقل مند وہ ہے جو ان چیزوں کے ساتھ سر نہ پوڑے. تو بہرحال جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے، لا یرجون لقاءنا، جن کو آخرت کی کوئی فکر نہیں، وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں. بڑا گھمنڈ لے بیٹھے یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے اپنی سرکشی میں. آج تو یہ فرشتوں کی باتیں کرتے ہیں، جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا، چیخ اٹھیں گے کہ پناہ بہ خدا، اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے، جسٹ لائک ایش، ہر چیز ختم، کوئی وزن نہیں ان کے اعمال کا، ان کی زندگی بھر کی محنتیں اور کوششیں اور کاریگریاں سب ضائع. بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے. آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے. اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی، اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا. ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا، اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. یاد رکھیے کہ انسان قیامت کے دن جن باتوں پہ سخت پچھتائے گا، ریگریٹ کرے گا، پشیمان ہوگا، ان میں سے دو باتوں کا یہاں ذکر ہے. نمبر ایک کہ میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا. رسول کا ساتھ دینا اس کی زندگی میں کیا؟ اس پر ایمان لانا، اس کی بات ماننا اور اس کے مشن میں اس کا ساتھ دینا. رسول کے دنیا سے جانے کے بعد ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ کیسے دیں؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، رسول کے راستے پر چلتے ہوئے، آپ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے، آپ کے مشن میں، آپ کے چھوڑے ہوئے ورثے میں، آپ کے چھوڑے ہوئے پیغام کو آگے پہنچانے میں آپ کا ساتھ دیں، کیونکہ آپ کی نبوت آخری نبوت ہے، خاتم النبیین ہے. اور اگر ہم رسول کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں آج دنیا میں، کیا کل رسول کے ساتھ ہو سکتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم قرآن کو تو مانتے ہیں مگر سنت، سنت کی اتنی ضرورت نہیں. سنت کیا ہے؟ سنت راستے کو کہتے ہیں. کس کا راستہ؟ رسول کا راستہ. آپ اس کی پیروی نہیں کرنا چاہتے، آپ ان کو اپنا بڑا نہیں ماننا چاہتے، آپ ان کا اتباع نہیں چاہتے، ان کو فالو نہیں کرنا چاہتے، تو پھر کس کو کرنا چاہتے ہیں؟ جس کو کریں گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھیں گے، اسی کے ساتھ رہیں گے. آج دنیا میں تو ہم ان سے محبت کے دعوے کرتے ہیں اور ہماری تمنا اور خواہش ہے کہ کل قیامت کے دن ہم آپ کے قریبی لوگوں میں سے ہوں، آپ ہماری شفاعت کریں، سفارش کریں. حیرت کی بات ہے، دنیا میں آپ کا طریقہ ہی پسند نہیں، اس طریقے پہ ہی نہیں چلنا چاہتے، وہ کام ہی نہیں کرنا چاہتے جو آپ کر کے گئے اور جو ہمارے سپرد کر گئے بعد میں اپنی امت کے. تو اس چیز پر انسان کو قیامت کے دن ریگریٹ ہوگی. دوسری چیز جس پہ انسان سخت پچھتائے گا وہ دوستی ہے، کہ اس نے دوست کس کو بنایا. ہم میں سے ہر ایک شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا دوست کون ہے، اس کا محبوب کون ہے، اس کے دل میں کس کی چاہت ہے، اور کیا اس کی محبت ہمیں خیر کے قریب کر رہی ہے یا خیر سے دور لے جا رہی ہے. تو یاد رکھیے، ہر وہ دوست، ہر وہ فرینڈ جو آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے، ذکر سے دور کر رہا ہے، وہ آپ کا دوست نہیں، آپ کا دشمن ہے. کیونکہ قیامت کے دن انسان کہے گا لقد ادلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے تو مجھے ذکر سے ہی دور کر دیا، اس نے تو مجھے نصیحت سے، اللہ کی بات سے دور کر دیا، جبکہ وہ میرے پاس آ چکی تھی، مجھے قرآن سمجھ آ رہا تھا، لیکن دوستوں کی باتوں میں آ کر میں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. مجھے اللہ کی بات سمجھ آ رہی تھی لیکن ان کے کہنے میں آ کر میں نے ان باتوں کو اہمیت نہ دی. کیونکہ ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. ایسا ہی تو نہیں کہ یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، کہ اللہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا. الحقنی بالصالحین، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. صالح اگر دوست ہیں تو خود بخود آپ ان کے دین پر ہو جائیں گے، بڑی محنت اور ایفرٹ نہیں کرنی پڑے. بہت سے لوگ اپنے بچوں کے بارے میں پوچھتے ہیں ان کو ہم کیسے سیدھے رستے پر لائیں، ان کو کیسے نیک بنائیں، ان کے دوست بدل دیں. ظاہر ہے آپ کے بس میں شاید اتنا آسانی سے یہ کرنا نہ ہو، لیکن اچھے لوگوں سے ملوائیں، اچھی فیملیز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں، اچھی مجلسوں میں لے کر جائیں، ان کے دوستوں پر نظر رکھیں، جب دوست تبدیل ہوں گے ماحول تبدیل ہوگا، ان کی عادتیں اور اخلاق بھی تبدیل ہو جائیں گے. لیکن اگر ان کو ماحول اچھا نہیں ملا، رول ماڈل اچھے نہیں ملے، تو پھر بہت بڑی مشکل ہو جائے گی. ہر ماں باپ یہ نظر رکھیں کہ بچے کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کس کے گھر جاتے ہیں، ان کے پاس کون آتا ہے، اور اس بچے کا دین، ایمان اور اخلاق کیا ہے. اچھا، اب آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، ہم نے کاٹ لی اپنے بچے ان سے، ان کا کیا بنے گا، ان کو کون سیدھا کرے گا؟ پھر حل کیا ہے، سولوشن کیا ہے؟ سولوشن یہ ہے کہ بچوں کے لیے ایسے پروگرام کیے جائیں، ایسی جگہ بنائی جائیں، ایسی ایکٹیویٹیز تیار کی جائیں کہ جس میں ان کو ایک ماحول کے اندر اچھی فرینڈشپ بھی ملے، سیکھنے کا موقع بھی ملے، اور ان کی بیسٹ پرسنالٹی گرومنگ بھی ہو، تاکہ وہ آئندہ بہترین طریقے سے، عمدہ طریقے سے ایک بیسٹ جنریشن ثابت ہو، کہ جو واقعی ایک ڈفرنس پیدا کر سکے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر. اور یہ کام انتہائی محنت طلب، انتہائی کوشش چاہتا ہے آپ سے. کل ہم نے سورت نور پڑھی، اس میں خواتین کو اپنی زینت چھپانے اور بہت سی چیزوں پہ فوکس کرنے کا حکم دیا گیا. بات یہ ہے کہ جب خواتین صرف اپنے آپ کو سجانے بنانے میں لگ جاتی ہیں، تو پھر وہ اپنے بچوں کو بھول جاتی ہیں، پھر ان کی تربیت ان کو یاد نہیں رہتی. ہر چیز ایک حد میں ہونی چاہیے. اور ماں بننے کے بعد آپ کی اولین ذمہ داری پھر کیا ہو جاتی ہے کہ بچے کا کیا ہوگا. اگر آپ کو خود دین کا نہیں پتا، تو آپ اس کو صرف کسی اسلامک اسکول سے نہیں پڑھا سکتے. آپ کی خود اپنی انوالومنٹ بے حد ضروری ہے، کیونکہ اگر ٹیچر ایک بات کہے گی اور ماں کچھ اور کہے گی، ٹیچر سچائی پہ بات کر رہی ہے اور ماں جھوٹ بول رہی ہے، تو اس بچے کا کیا حال ہوگا. لہذا قیامت کے دن جن چیزوں پہ ریگریٹ کرنے والا ہے انسان، ان میں سے انسان کے دوست، اس کا ماحول، اور پھر اس بات کی فکر کہ کس کے رستے پہ چل رہا ہے، رسول کے راستے پر یا کسی اور راستے پر. وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا. کیونکہ بہت سے شیطان انسانوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، جو دنیا میں اپنی محبتوں کا دم بھرتے ہیں اور اس جال میں اور فریب میں پھانس کے رکھتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کو اللہ کے ذکر سے دور کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں آپ ہوشیار رہیے ہمیشہ. بعض اوقات آپ اللہ والوں سے بھی دوستی کر لیتے ہیں، اللہ کے نام پہ کسی سے فرینڈشپ کر لیتے ہیں، اللہ کی خاطر کسی کو دوست بنا لیتے ہیں، اور یہ بھی کہنے لگتے ہیں انا احبو کی فی اللہ، لیکن اس جملے کو بولنے کے بعد پھر باتیں کیا ہوتی ہیں، پھر وقت کس چیز میں گزرتا ہے، پھر شیطان کہاں سے آتا ہے، کیا بھلواتا ہے، کیا آپ پھر بھی اللہ کی باتیں زیادہ کرتے ہیں اور اپنی کم، یا اپنی زیادہ ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالی کی بات پیچھے چلی جاتی. تو شیطان کی چالوں سے ہوشیار رہیں، کیونکہ وہ بڑے رنگ بدل بدل کے آتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے.